السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حضرت معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان
صدر اشرف غنی کی طرف سے افغان طالبان کو امن مذاکرات کی غیر مشروط دعوت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
عسکریت پسندی کے خلاف پاکستانی اقدامات مثبت اشاروں کا مظہر ہیں۔ جنرل جوزف ووٹل کا بیان، امریکہ اور پاکستان کا باہمی تعاون دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، مبصر کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلی۔
اور بلوچستان میں دہشت گردی کے دو واقعے ہوئے ہیں جن میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ۔
کراس ایل او سی بس سروس کو مذہبی مقامات کی سیاحت کے لیے بھی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، بھارتی کشمیر کی حکومت کا نئی دہلی سے مطالبہ۔ میں ہوں سرینگر میں یوسف جمیل۔
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس فیصلے کو سراہا ہے جس میں امریکی میکسیکو سرحد کے ساتھ دیوار کی تعمیر کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اجازت نامہ اسی وفاقی جج نے اپنے حکم میں دیا ہے جس کا صدر نے اپنی مہم میں مذاق اڑایا تھا کہ یہ جج میکسیکی ورثہ رکھتا ہے۔ بلوچستان میں آج دہشت گردی کے دو واقعات ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے خبر یہ تھی کہ شہر کوئٹہ میں پولیس کے ایک اعلی افسر کی گاڑی پر فائرنگ سے انسدادی دہشت گردی فورس کے دو اہلکار ہلاک اور ایک راہگیر بچہ زخمی ہو گیا ہے۔ جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور واقعے میں 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیل معلوم کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ستار کاکڑ۔ جی السلام علیکم ستار۔
وعلیکم السلام۔ جی
بتائیے گا کہ یہ واقعہ ابھی پیش آیا ہے جس میں 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔
جی بالکل، یہ کوئٹہ کا نواحی علاقہ ہے، نوسار کہتے ہیں۔ وہاں اکام کے بقول ایک خودکش بمبار جو ہے وہ پیدل چل کر وہاں پر ایف سی اور لیویز کا جو کیمپ تھا اس میں وہ داخل ہوا ہے، جہاں سیکیورٹی اہلکار موجود تھے۔ تو وہاں ان کے قریب جا کر اس نے اپنے جسم کے ساتھ باندھے بارودی مواد میں دھماکہ کیا ہے، جس کی زد میں تقریباً 10 جوان جو ہے وہ آئے اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ علاقہ چونکہ شہر سے کافی دور تھا تو وہاں پر باقی خطرات سے بچنے کے لیے ہوائی فائرنگ بھی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کی گئی۔ تاہم جب یہ صورتحال کنٹرول میں آئی تو اس کے بعد جو ہے ان نوجوانوں کو کوئٹہ منتقل کرنے کی کوششیں کی گئی۔ تاہم علاقہ چونکہ دور تھا جس کے باعث 4 جوان جو ہے انہوں نے راستے میں دم توڑ دیا اور 6 زخمی ابھی اس وقت جو ہے وہ سی ایم ایچ اسپتال میں ان کو داخل کر دیا گیا ہے، جہاں سے 2 کی حالت مزید تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد وہاں پر پولیس اور ایف سی کے دستے مزید پہنچ گئے ہیں اور اس سارے علاقے کو گھیرے میں لے کر وہاں پر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ جی
تو یہ اس سے پہلے بھی کوئی ایک واقعہ ہوا؟
جی دن کو آج صبح جو پولیس کا ایک پی ڈی ایس پی ایک آفیسر تھا، جو جتنے بھی شہر میں دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں ان کے خلاف وہ عدالتوں میں پولیس کی جانب سے پیش ہوتے رہتے تھے، تو ان پر آج صبح جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو ان پر جو ہے فائرنگ کی گئی نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے، جس میں وہ تو محفوظ رہے، پی ڈی ایس پی حمید دشتی اس میں محفوظ رہے، لیکن ان کے جو سیکورٹی گارڈ تھے 2 اس میں وہ موقع پر جو ہے جان بحق ہو گئے تھے۔ تو اس واقعے کے بعد ابھی پولیس حکام نے وہاں پر سرچ آپریشن شروع کیا ہے، لیکن تاحال اس حوالے سے میڈیا کو مزید آگاہ نہیں کیا گیا کہ اس میں آپریشن میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ جی
بہت شکریہ ستار کاکڑ آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھی عبدالستار کاکڑ کوئٹہ سے، جو بتا رہے تھے کہ وہاں 2 دہشت گرد واقعات ہوئے ہیں جن میں متعدد اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے دوسری کابل پروسیس کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے طالبان کو ملک بچانے کے لیے امن مذاکرات میں حصہ لینے کی غیر مشروط دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا ملک ماضی بھلا کر پاکستان کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے افغان طالبان کو مذاکرات کی غیر مشروط دعوت دیتے ہوئے جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کی تجویز پیش کی ہے۔ صدر اشرف غنی نے یہ بات بدھ کو افغانستان کے دارالحکومت میں کابل پروسیس نامی بین الاقوامی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں کہی۔ صدر اشرف غنی کے اس بیان کو کابل حکومت کی طرف سے طالبان سے متعلق پالیسی میں ایک اہم تبدیلی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ افغان طالبان اس سے قبل کابل حکومت سے بات چیت سے گریز کرتے رہے ہیں، تاہم انہوں نے حال ہی میں ایک کھلے خط کے ذریعے امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی۔ افغان میڈیا کے مطابق کانفرنس سے اپنے خطاب میں صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ ان کا ملک ماضی کو بھلا کر پاکستان کے ساتھ ایک نئے باب کا آغاز کرنا چاہتا ہے اور کابل اسلام آباد سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ تجزیہ کار ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغان صدر کی پیشکش بہت اہم ہے۔
دیکھیں، یہ بہت اہم ہے کہ فرسٹ ٹائم جو کابل گورنمنٹ ہے اس نے ریلائز کیا ہے کہ بغیر طالبان کے اس ملک میں پیس ناممکن ہے، اور طالبان کو بھی ان کی پرپوزل پہ سوچنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف ریجن میں سب پاکستان بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ ہمارے پاس افغان بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سنسیئرلی اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ افغان لیڈ افغان اون پیس۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی پروپوزل ہے۔ آپ دیکھنا یہ کہ طالبان کیا اپنے اس میں کوئی لچک لے آتے ہیں کہ نہیں۔
واضح ہے کہ ایک روز قبل ہی امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ افغان طالبان جلد کابل حکومت سے مذاکرات پر رضامند ہو جائیں گے۔ ترجمان نے کہا تھا کہ افغانستان کے مسئلے کا عسکری حل نہیں اور اس تنازع کا حل سیاسی مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ افغان صدر اشرف غنی نے کل کابل میں ہونے والی کابل کانفرنس سے خطاب میں نہ صرف طالبان کو غیر مشروط بات چیت کی پیشکش کی ہے بلکہ ان سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کا اعلان کر کے آنے والے انتخابات میں ایک سیاسی جماعت کے طور پر حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان سے بھی نئے سرے سے بات چیت کی خواہش ظاہر کی ہے۔ شناز نفیس کی ایک رپورٹ سنتے ہیں، انہوں نے صدر غنی کے خطاب کے اہم نکات پر تجزیہ کاروں سے گفتگو کی ہے۔
افغان پارلیمنٹ کے ایک رکن میر وائس افغان نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا کہ افغان حکومت ہر حال میں افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، اور ان کے بقول صدر غنی کا خطاب افغان حکومت کی اس خواہش کی عکاس ہے، جس میں نہ صرف انہوں نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کے عمل کو دوبارہ شروع کرنے کا اعادہ کیا بلکہ طالبان کو بھی مراد دینے کا اعلان کیا ہے
کہ اس کو پاسپورٹ بھی ملے گا، اور کابل میں اگر وہ آ جانا چاہیے تو یا کوئی دوسرے ملک میں آ جانا چاہیے کہ ڈائریکٹ آک ہو جائے۔ میرے خیال میں یہ نیک شگونی ہے۔ انہوں نے یہ انیدیہ ظاہر کیا ہے کہ ہم تیار ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک پیچ پر ہو جائے اور سیریس تاک ہو جائے اور حالات نارمل تک آ جائے۔ میرے خیال میں یہ بڑا پازیٹیو، لیکن دیکھ لیجیے کہ آگے ہم کیسا بڑھا سکتا ہے یہ سارا پروسیس جو ہے کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے۔
اٹلانٹک کاؤنسل میں ساؤتھ ایشیا سینٹر کے ڈائریکٹر بھارت گوپال سوامی کا کہنا تھا کہ صدر غنی کا اپنے خطاب میں طالبان اور پاکستان کو بات چیت کی پیشکش کا مطلب ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ معاملے کی سنگینی کیا ہے۔ تاہم ان کی نظر میں ایسے میں جب پاکستان کی فارن پالیسی پاکستانی فوج کے ہاتھ میں ہے، پاکستان کی سویلین حکومت سے بات چیت کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ مسٹر گوپال سوامی یہ کہہ رہے ہیں کہ تاہم ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ عالمی برادری کی نظر میں درست طریقہ کار یہی ہے کہ مسائل کے حل کے لیے کسی بھی ملک کی سویلین حکومت سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور افغانستان پاکستان کی سویلین حکومت کے ذریعے اپنا پیغام پاکستانی فوج تک پہنچا سکتا ہے۔ مسٹر گوپال سوامی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے خطاب میں صدر غنی کا عالمی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کی اسٹریٹجی پر متفق ہونے کا مطالبہ، اور ان ممالک سے نمٹنے کے لیے جو دہشت گرد تنظیموں کو خارجہ پالیسی کے ایک آلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایک نظام بنانے کا مطالبہ۔ دوسری جانب پاکستان سے پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر جنرل عبدالقیوم نے صدر غنی کے خطاب کا تجزیہ ان الفاظ میں کیا۔
دیکھیں، یہ ایک اچھی موومنٹ ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ ڈائیلاگ سے اور بیٹھ کے گفتگو کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں افغانستان کے صدر کی یہ ایک مثبت سجیشن ہے کہ جو نبر آزما ہیں طالبان، جن کی حکومت تھی اور وہ ہٹا کے پھر یہ حکومت کارزئی صاحب کی آئی اور پھر ابھی ان کی آ گئی، कि उनको एक पार्टी बना लेनी चाहिए और अपनी तगोदौ जमहूरी अंदाज में करनी चाहिए, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग के लिए तैयार है, ये भी बड़ी जरूरी है। हम तो यही कहते हैं कि आप डायलॉग करें, तो इन दोनों सजेशंस को हम बड़ी आई एम श्योर कि इसकी पजीराई होगी और पाकिस्तान की हुकूमत इसका मुस्बत जवाब दे।
ये थे पाकिस्तान से सेनेटर जनरल अब्दुल कयूम। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ शहनाज नफीस।
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے نئی دہلی سے یہ درخواست کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہندو یاتریوں کو لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب واقع ایک قدیم مندر جانے کے لیے بس سروس استعمال کرنے کی اجازت دے۔ یہ بس سروس منقسم خاندانوں کی سہولت کے لیے سن 2005 میں شروع کی گئی تھی۔ سری نگر سے رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے نئی دہلی کے سامنے یہ درخواست پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ متنازع کشمیر میں حد بندی لائن کے آر پار چلنے والی بس سروس کو اقلیتی کشمیری پنڈت فرقے کو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں واقع اس کے مذہبی مقامات کی یاترا پر جانے کے لیے بھی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ کشمیری برہمن ہندو جو عرف عام میں کشمیری پنڈت کہلاتے ہیں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام مظفر آباد کے قریب واقع ایک تاریخی عبادت گاہ شاردا پیٹھ کی یاترا پر جانا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی مختلف تنظیموں نے، جن میں سیو شاردا کمیٹی کشمیر پیش ہے، سری نگر، جموں اور نئی دہلی میں ایک زوردار مہم چھیڑ رکھی ہے۔ بدھ کو اس کمیٹی کے ایک وفد نے نئی دہلی میں صوبائی وزیر اعلی محبوب مفتی سے ملاقات کر کے ان پر زور دیا کہ وہ یہ معاملہ وفاقی حکومت کے سامنے اٹھائیں۔ صوبائی حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے وفد کو یقین دلایا ہے کہ وہ کمیٹی کی طرف سے پیش کی گئی تجویز کو حکومت بھارت کے سامنے رکھیں گی۔ سیو شاردا کمیٹی کشمیر کے سربراہ رویندر پنڈتا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے وفد سے کہا کہ وہ یہ معاملہ بدھ کی شام کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ہونے والی اپنی ملاقات کے دوران اٹھائیں گی۔
محبوبہ جی نے یہ کہا ہے کہ میں یہ پرائم منسٹر سے آج ہی مل رہی ہوں اور آج ہی ہم اس مدعے کو ان سے ڈسکس کریں گے، یہ بڑا اچھا ہے اور اس سے بہت اچھا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو جائے گا اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں اضافہ ہوگا۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
سپریم کورٹ نے گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری روکنے سے متعلقہ حلقوں سے تجاویز طلب کر لی ہیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے بعض دفعہ اپنی پوزیشن پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ غیر قانونی پیوند کاری کے معاملے میں بہت پیسہ ملوث ہے۔ غیر قانونی پیوند کاری میں نہ صرف عطائی بلکہ ڈاکٹرز بھی ملوث ہیں۔ چیف جسٹس کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے بدھ کو گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ گردے نکالنا بہت بڑا ناسور ہے۔ گردے نکالنے سے بڑھ کر استحصال کیا ہو سکتا ہے؟ اس ناسور کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ اس دھندے میں ملوث لوگ کالی پھیڑے ہیں۔ پاکستان میں ماضی میں گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں۔ بدھ کو سماعت کے دوران عدالتی معاون ڈاکٹر نقی ظفر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری عرصے سے ہو رہی ہے۔ خفیہ جگہوں پر گردے نکالے اور ڈالے جاتے ہیں۔ پیوند کاری کو روکنے کے لیے قومی اور لوکل سطح پر کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر موجود اتھارٹیز با اختیار نہیں ہیں۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے ایک اسکول میں بڑے پیمانے پر ہونے والی فائرنگ کے واقعے میں بچ جانے والے طالب علموں کی اسکول میں واپسی کا آج سے آغاز ہوا ہے۔ دوسری طرف امریکی حکومتی اہلکار اسکولوں میں ہونے والی فائرنگ کے واقعات میں لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے بحث جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ ہماری ایک نئی ساتھی وائس آف امریکہ کی ایک نئی آواز نقبت ملک۔
دو ہفتے قبل ایک مسلح شخص کی فائرنگ کے نتیجے میں فلوریڈا کے مارجری سٹون مین ڈگلس ہائی اسکول میں 17 لوگوں کی ہلاکت کے بعد وہاں تدریس کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس واقعے نے ملک میں لمبے عرصے سے جاری اسلحے کی بحث کو ایک بار پھر تازہ کر دیا ہے۔ اس بار اسکول کے متعدد طالب علم بھی اس بحث میں شریک ہیں اور اسلحے سے متعلق نئی قانون سازی کی حمایت کر رہے ہیں۔ متاثرہ اسکول میں آنے والے طالب علموں کے لیے آج سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا تھا اور پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ ساتھ طالب علموں کے والدین اور آس پاس کے رہائشی بھی اسکول کے باہر موجود تھے۔ ایک طالب علم نکول گونزالس نے بتایا کہ اسکول میں واپس جانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابھی ہم میں سے کوئی بھی شخص ذہنی اور جسمانی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ اسکول کے اس سرخ گیٹ کو عبور کرنے کی ہمت کر سکے۔ بڑے پیمانے پر کی گئی فائرنگ کے اس واقعے نے ریاست فلوریڈا میں حکام کی توجہ اسکولوں کی حفاظت سے متعلق نئی قانون سازی کی طرف دلائی ہے۔ دوسری جانب اسپیکر پال رائن نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں اسلحہ خریدنے والوں کی کڑی چھان بین کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت سے متعلق نئی اصلاحات کے فوری عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں دلیل دی گئی ہے کہ شمالی کوریا نے صدر بشار اسد حکومت کو اشیا کی جو کھیپ بھیجی ہے اس کو کیمیائی ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2012 سے 2017 کے درمیان شمالی کوریا سے شام کم از کم 40 ایسی کھیپیں بھیجی گئیں جن کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ ان میں تھرمامیٹرز اور والوز شامل تھے۔ یہ رپورٹ کچھ اخباری اداروں کو ایسے میں افشا کی گئی ہیں جب امریکہ اور دوسرے ملک یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ شامی حکومت شہریوں پر کیمیائی ہتھیار برسا رہی ہے، اور یہ حال ہی میں دمشق کے مضافات میں مشرقی غوطہ میں کیے گئے جو باغیوں کے قبضے والا علاقہ ہے۔ امریکہ میں حکام نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کے طور پر خدمات انجام دینے والے ان کے داماد جیریڈ کشنر کی سیکیورٹی کلیئرنس میں تخفیف کر دی ہے، جس کے بعد ان کی انتہائی حساس معلومات تک رسائی محدود ہو جائے گی۔ کشنر وائٹ ہاؤس میں کام کرنے والے ان کئی مشیروں میں شامل ہیں جو عبوری سیکیورٹی کلیئرنس کی بنیاد پر ایسے معاملات پر کام کر رہے تھے جنہیں امریکی حکومت انتہائی حساس قرار دے چکی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان تمام مشیروں کو جمعے کو ایک سرکاری خط کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ٹاپ سیکرٹ سے کم کر کے سیکرٹ کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس فیصلے کو سراہا ہے جس میں امریکی میکسیکو سرحد کے ساتھ دیوار کی تعمیر کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اجازت نامہ اسی وفاقی جج نے اپنے حکم میں دیا ہے جس کا صدر نے اپنی مہم میں مذاق اڑایا تھا کہ یہ جج میکسیکی ورثہ رکھتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک تبصرے میں کہا کہ جج گونزالو کوریل کا منگل کے روز کا فیصلہ ایک بڑی فتح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کی سرحدی سیکیورٹی لازمی ہونی چاہیے۔ ٹرمپ نے جج کے بارے میں اپنے پرانے تبصرے سے متعلق کچھ نہیں کہا۔ امریکہ کے ایک اعلی جنرل روس پر الزام رکھ رہے ہیں کہ وہ شام میں عدم استحکام اور مشرق وسطی میں صورتحال کو بگاڑنے کا ذمہ دار ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ کی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل جوزف وٹیل نے منگل کے روز قانون سازوں کو بتایا کہ ماسکو نے شام کے لیے فائر بندی کے اس منصوبے کی حمایت نہیں کی جس کو تیار کرنے میں مدد دی تھی۔
Either Russia has to admit that it's not capable or it doesn't want to play a role in ending the Syrian conflict here. I think their role is incredibly destabilizing at this point.
جنرل وٹیل کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں روس کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ وہ شام کے تنازع کو ختم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کا خواہاں بھی نہیں۔ میرے خیال میں ان کا کردار اس وقت عدم استحکام پیدا کرنے کا باعث ہے۔ شام میں امریکہ اور روس وہاں جاری جنگ کے حوالے سے مختلف فریقوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ماسکو شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کی حمایت کر رہا ہے، جبکہ امریکہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ گروپ اعتدال پسند باغیوں پر مشتمل ہے جن کی کوششوں کا ہدف انتہا پسند دہشت گرد گروپ داعش کو شکست دینا رہا۔ جنرل وٹیل نے شام کے مشرقی علاقے غوطہ میں انسانی بنیادوں پر لڑائی میں وقفے کی پابندی کرنے میں ناکامی پر بھی روس کو حتف تنقید بنایا، جہاں لڑائی میں ایک مختصر وقفے کے بعد کم سے کم 6 شہری اس وقت ہلاک ہو گئے جب شام کے سرکاری جنگی طیاروں نے علاقے میں دوبارہ بمباری شروع کر دی۔ روس کے عہدیدار لڑائی دوبارہ شروع ہونے پر باغی گروپوں کو مردے الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اس کے لیے روس کو مردے الزام ٹھہرایا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر نے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھنے اور تشدد سے بچاؤ میں مدد دینے کے لیے 27.83 کروڑ کے رضاکارانہ عطیات کی اپیل کی ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ نخبت ملک۔
انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے دفتر نے انتباہ کیا ہے کہ عالمی پیمانے پر انسانی حقوق کی صورتحال ابتر ہوتی نظر آتی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ یہ بات اس سے صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ شام، یمن، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، برونڈی اور میانمار جیسے ملکوں میں انسانی حقوق کی اقدار سے وہاں کی حکومتوں کی وابستگی میں کمی آ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر کی خاتون ترجمان لز ٹراسل کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کے پیش نظر ضروری ہے کہ بین الاقوامی برادری ادارے کے اس اہم کام کے لیے ضروری فنڈز مہیا کرے۔
The voluntary funds that we have, 45,000 victims of torture were helped to be rehabilitated.
رضاکارانہ طور پر دیے گئے فنڈز کے ذریعے ہمیں ایزا رسانی کے 45,000 متاثرین کی بحالی میں بہت مدد ملی۔ ہمارے ساتھیوں نے جو دنیا بھر میں 60 سے زیادہ دفتروں میں کام کرتے ہیں 567 مقدموں کا مشاہدہ کیا۔ پوری دنیا میں تربیت کا وسیع کام ہو رہا ہے اور یہ ایک دشوار بات ہے، لیکن درحقیقت یہ اہم اور بنیادی بات ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر کی خاتون ترجمان کا کہنا ہے کہ تربیتی کورس سے حکومتوں اور سول سوسائٹی کو اس بات میں بہت مدد ملتی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کس طرح نظر رکھی جائے اور امتیازی سلوک کے خلاف معیار کا کس طرح تعین کیا جائے۔ انسانی حقوق سے متعلق دفتر کو اس وقت صرف 63 ممالک رضاکارانہ طور پر عطیات دے رہے ہیں۔ گزشتہ سال امریکہ نے $2 کروڑ سے زیادہ کا ہی رضاکارانہ عطیہ دیا تھا۔ اب امریکی کانگریس اس مسئلے پر بحث کے مرحلے میں ہے اور مارچ کے آخر تک فیصلہ متوقع ہے۔ تاہم ایسے سوالات جنم لے رہے ہیں کہ اب جبکہ ٹرمپ انتظامیہ نے اقوام متحدہ کے لیے مجموعی طور پر $28.5 کروڑ کی کٹوتی کا اعلان کر رکھا ہے، امریکہ اس مقصد کے لیے کتنا عطیہ دے گا؟ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پاکستان کے لیے گلوبل انڈر گریڈ ایکسچینج پروگرام سیگمنٹ ہے لائف ان امریکہ، میں ہوں یاسمین جمیل۔ گزشتہ کئی برسوں سے امریکی محکمہ خارجہ کے زیر اہتمام ہر سال دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے طالب علموں کو گلوبل انڈر گریڈ ایکسچینج پروگرام کے تحت یہاں امریکی یونیورسٹیوں میں ایک سیمسٹر کے لیے اپنی مرضی کے مضمون میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ پاکستان سے بھی ہر سال ملک بھر کی یونیورسٹیوں کے باصلاحیت طلبہ اور طالبات اس پروگرام سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس سال اس پروگرام کے تحت یہاں امریکہ آنے والی ایف سی کالج لاہور کی ایک طالبہ ارین شاہد نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں گفتگو کی اور اس پروگرام کی افادیت اور اس میں اپلائی کرنے کے طریقے پر روشنی ڈالی۔ ارین شاہد نے کہا،
یہ ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے یو گریڈ اور یہ پاکستان میں بہت مشہور ہے۔ یہ بیورو آف ایجوکیشنل اینڈ کلچرل افیئرز ای سی پی یونائیٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے جس کو یونائیٹڈ اسٹیٹس ایجوکیشن فاؤنڈیشن پاکستان مانیٹر کرتی ہے۔ اس میں آپ کو ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہونا ضروری ہے جو کہ اپنے فورتھ یا سکس سیمسٹر میں ہو، اور اس کے لیے یہاں آپ امریکہ میں آپ کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پلیسمنٹس ہوتی ہیں اور آپ کو ایک چوائس دی جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا سبجیکٹ پڑھ سکیں۔ جس طرح میرا اپنے میجرز ہیں پاکستان میں وہ اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میں بیچلرز کر رہی ہوں، لیکن مجھے ہمیشہ سے بہت شوق تھا انٹرپرینورشپ کا، تو یہ فائنلی وہ موقع ہے جہاں میں امریکہ میں آ کے پڑھ رہی ہوں۔ تو آلموسٹ سال میں کوئی 120 سے 150 بچے پاکستان سے یہاں آتے ہیں فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ، اور یہاں پہ وہ پڑھتے ہیں، ان کی ٹیوشن فی سے لے کر ان کے آنے جانے سے اور ہر ایکسپینس سے لے کر ان کو ایک منتھلی اسٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے جن سے ان کے سارے خرچے اور جو بھی ان کا وہ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سارا کچھ کور ہو جاتا ہے۔
اس پروگرام کے لیے منتخب ہونے کی شرائط کا ذکر کرتے ہوئے ارین شاہد نے کہا،
جی اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آلموسٹ 40 سے 50 ہزار بچے ہر سال اس پہ اپلائی کرتے ہیں۔ اس کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ آن لائن ہوتی ہے، آپ پاکستان سے کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں، ہر صوبے سے بچے آتے ہیں، تو آپ آن لائن بس اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک پورا پروسیجر چلتا ہے، اس میں انٹرویوز ہوتے ہیں آپ کے، اس میں آپ کی کافی اسکریننگز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جا کے آپ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ان بچوں کو چنتے ہیں جن میں ان کو لگتا ہے کہ وہ اکیڈیمکلی ان کی بھی اچیومنٹس بہت زیادہ ہیں، ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اور وہ کچھ لیڈر فار دا ٹمورو ہو سکتے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے کل کو کچھ کر سکتے ہیں۔ تو جو بچے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں انوالوڈ ہوتے ہیں، والنٹیئر ورک کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، یا وہ اپنے کسی بھی ٹیلنٹ سے بہت آگے آئے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ لوگ پریفر کرتے ہیں اور ان کو ان کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے پھر ان کو یہاں پڑھایا۔
ارین شاہد نے کہا کہ طالب علموں کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ یہاں ایک سیمسٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک واپس جائیں اور جس شعبے میں یہاں امریکہ میں تعلیم حاصل کی ہو اس میں 2 سال تک اپنی خدمات انجام دیں۔
یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دو سال پاکستان کو جا کے سرو کرنا ہے, کیونکہ اسکالرشپ کا مقصد یہ کہ آپ یہاں سے چیزیں سیکھ کر جائیں, ان کو پاکستان میں جا کے امپلیمنٹ کریں.
ارین شاہد نے کہا کہ گلوبل انڈر گریڈ پروگرام ایک کلچرل ایکسچینج پروگرام بھی ہے, اور وہ اس پروگرام کے تحت ایک ثقافتی سفیر کے طور پر امریکہ میں اپنے ملک کی ثقافت کو متعارف کرا رہی ہیں اور واپس جا کر پاکستان میں امریکی ثقافت اور اس کی معاشرت کے بارے میں درست تصویر پیش کریں گی.
آئی ایم دا کلچرل امبیسڈر فار پاکستان, تو میں اپنی جو میری یونیورسٹی ہے یا جو میری واشنگٹن ڈی سی اسٹیٹ ہے, تو اس میں میں یہ چاہتی ہوں, میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کا ایک اچھا امیج لوگوں تک پہنچانا ہے اور ان کا ایک اچھا امیج پاکستان تک واپس لے کر جانا ہے. تو اس کے اندر مجھے کافی کانفرنسز میں اٹینڈ کر رہی ہوں یہاں پہ, اور مجھے کنٹری پریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے جس میں میں لوگوں کو پاکستان کے کلچر, پاکستان کے کھانوں, پاکستان کے لوگوں اور اسٹوریز کے بارے میں بتاتی ہوں.
یہ تھی ایف سی کالج لاہور کی طالبہ ارین شاہد, جو امریکی محکمہ خارجہ کے گلوبل انڈر گریڈ ایکسچینج پروگرام کے تحت یہاں امریکن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں ایک سیمسٹر کے لیے انٹرپرینورشپ پڑھ رہی ہیں. یاسین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بھارت کے مالیاتی دارالحکومت ممبئی کی ایک امتیازی بات یہاں کہ وہ 5,000 افراد ہیں جنہیں ڈبے والا کہا جاتا ہے اور جو روزانہ گھروں سے کھانے بھر کر ٹفن لے کر دفتر میں کام کرنے والوں تک پہنچاتے ہیں. اب یہ لوگ اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے بچا کچھا کھانا غریبوں تک پہنچا رہے ہیں. ایک رپورٹ کے ساتھ جو انجینینا پسریچا نے تیار کی ہے, انجم ہیرلڈ کل.
بچا کچھا کھانا ایک منی وین کے ذریعے تقسیم کیا جاتا ہے جسے فوڈ بینک یا روٹی کہتے ہیں. یہ ممبئی کے کہیں وسط میں کھڑی ہوتی ہے اور جب بھی انہیں شادی والے گھروں, شادی گھروں یا ریستورانوں سے یا پھر صاحب ثروت افراد سے فون آتا ہے تو یہ منی وین وہاں سے کھانا لینے کے لیے پہنچ جاتی ہے. روٹی بینک کو ڈبہ والوں نے قائم کیا تھا اور اس کا مقصد بچے ہوئے کھانے کو غریب افراد تک پہنچانا ہے. روٹی بینک کا آغاز سبھاش تالکر نے کیا تھا جب انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ٹیفن لے کر جاتے وقت دو مختلف ڈرامائی مناظر دیکھے. اس بارے میں سبھاش کہتے ہیں,
جو کھانا بچتا تھا
ہم نے دیکھا کہ امیر لوگ اپنا بچا کچا کھانا ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. پھر اس کے بالکل الٹ ہم نے ایک دوسرا منظر دیکھا کہ لوگ بھوکے خالی پیٹ سڑک کنارے, فٹ پاتھوں پر, پلوں کے نیچے اور ریلوے اسٹیشنوں پر سو جاتے ہیں. یہ دیکھ کر ڈبا والوں نے اپیل کی کہ بچا کچا کھانا پھینکنے کی بجائے انہیں دے دیا جائے. اس اپیل کو جلد ہی پذیرائی ملی. اس کی ایک وجہ ان کی بے پناہ ساکھ تھی کہ وہ کس مہارت سے اور چابک دستی سے کھانا دفتروں میں کام کرنے والوں تک پہنچاتے ہیں. ایک مہنگے علاقے میں رہنے والی خاتون جے ونتی نے ان کے بارے میں پڑھا اور پھر اپنی سالگرہ کے دن انہیں بلایا. جے ونتی کہتی ہیں,
تو این جی او کا نام آتا ہے تو لگتا ہے کہ
It is not easy to trust all organizations. When I came to know that they
ہر تنظیم پر اعتبار کرنا آسان نہیں ہے. جب مجھے پتا چلا کہ وہ خود یہ کھانا دیا کریں گے تو پھر میرا اعتماد بحال ہو گیا. اس کام کو آگے بڑھنا چاہیے. جے ونتی اور ان کے دوستوں نے عزم کیا ہے کہ وہ کھانا ضائع نہیں ہونے دیا کریں گی. اس کام میں گزشتہ سال دسمبر سے اس وقت تیزی آئی جب ایک سابق پولیس کمشنر نے اپنی منی وین انہیں عطیے کے طور پر دی, کیونکہ بڑی مقدار میں سائیکل پر کھانا اٹھانا مشکل تھا. سبھاش تالکر کا کہنا ہے کہ ایک ایسے شہر میں جہاں ہر روز ہی بڑی بڑی دعوت ہو رہی ہوتی ہے, وہاں انہیں ہر روز 20 سے اوپر ٹیلی فون آتے ہیں. سبھاش کہتے ہیں,
دن میں ہم
400-500 افراد کو کھانا بانٹتے ہیں, لیکن اختتام ہفتہ ہم 1,000 تک لوگوں کو کھانا پیش کرتے ہیں. اس وین کے آنے سے تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. فوڈ بینک کے اس وقت 200 رضاکار ہیں. گو کے ممبئی کے فوڈ بینک والے ٹنوں ضائع جانے والے کھانے میں سے صرف رتی بھر تقسیم کر پاتے ہیں, لیکن ان کی یہ کوشش بھوک اور ضیاع میں پائی جانے والی خلیج کو پاٹنے کی جانب ایک قدم ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
پاکستان میں 17:10, بھارت میں 10:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر تھے اسفر امام اور ان کی معاونت کر رہی تھیں نخبت ملک اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ خالد حمید آپ سے اجازت چاہے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔